من اہتدا فانما یہتدی لنفسہ، جو کوئی راہ راست اختیار کرے گا تو اس کا راہ راست پر آنا اس کے اپنے ہی فائدے کا ہے، کسی کو کچھ نہیں ملے گا۔ ہاں مل گیا تو ماں باپ کے لیے ایک بونس ہو جائے گا، استادوں کے لیے خیر ہو جائے گی۔ اس بات کا خود کو یقین دلائیں۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم دوسروں پہ بہت زور ڈالتے ہیں، فورس کرتے ہیں۔ جس بندے کو یہ دو آیتیں سمجھ آ گئیں کہ من اہتدا فانما یہتدی لنفسی، اگر میں نے ہدایت پائی، اب ہدایت کے سارے مرحلے لکھ لیں، قرآن پڑھا، نماز پڑھی، اللہ کے حکموں پہ چلی، تو فائدہ کس کو ہوگا؟ مجھے فائدہ ہوگا۔ اور اس کے برعکس ومن دل فانما یدل علیہا، اور جو کوئی بھٹکا تو اس کا بھٹکنا تو اسی کے خلاف ہوگا۔ جتنے شوق سے بھٹکیں۔ آپ میں سے کبھی کوئی راستہ کھوئے؟ اور خاص طور پہ جب آپ تنہا ہوں، اکیلے ہوں، رات کا وقت ہو، انجان شہر ہو، سوچ کے خوف آتا ہے نا۔ ایسے لوگوں کے لیے تو کتنے ہی انتظامات موجود ہیں، کوئی نہ کوئی راستہ دکھائی دے گا۔ لیکن کبھی اس دنیا میں غور کر کے دیکھ لیں، کتنے ہی لوگ ہیں جو شاہراہ ہدایت سے اتر چکے ہیں، صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے، ہدایت کے راستے سے گرے ہوئے ہیں۔ ان کو کون تھامے گا؟ ان کو وہ تھامیں گے جو خود ہدایت کے سفر پہ۔ دیکھیے، جس کو خود ہی راستہ نہ آئے وہ دوسرے کو کہاں دکھائے گا؟ اپنی زندگی کا ایک مشن بنائیں کہ اپنے ارد گرد والوں پہ بھی نظر رکھنی ہے، گھر والے، باہر والے، اپنے بیگانے، جو سیدھے راستے سے اب نیچے اتر چکے ہیں، کوئی ایگزٹ کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ تھوڑا سا امیجن کریں کسی بڑی سی روڈ کو، ایک ہائی وے ہوتی ہے نا، کتنی بڑی ہوتی ہے آپ دیکھیے کہ اس کی تھری لینز ہوتی ہیں نا، موسٹلی فاسٹ لین، میڈیم لین اور سلو لین، اور سلو کے ساتھ ہی ایگزٹ ہوتے ہیں۔ جب تک ہم خود پہ چیک نہ لگائیں، کیا چیک لگانا ہے؟ یہ پیچھے والے ایک ایکٹیویٹی کو آپ مزید کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ آپ خوب نیکیاں کریں نا، آج کل رمضان کے مہینے میں تو آپ فاسٹ لین میں چل رہے ہیں، نیکیوں کی تیز چل رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اگر رمضان کے بعد بیچ کی لائن میں بھی آ گئے نا، تو آپ خطرے میں ہیں۔ کیوں؟ کہ اس کے بس ایک ہی بعد ایگزٹ کی لائن رہ گئی اور آپ پتہ بھی نہیں چلے گا ایگزٹ ہوگا۔ ہائی وے پہ چلنے والا، مین پہ، یعنی آل دا وے لیفٹ پہ چلنے والے کو ایگزٹ لینے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ وہ لینا بھی چاہے گا، پیچھے والے ہی نہیں لینے دے رہے، وہ راستہ دیں گے ہی نہیں اس کو، وہ بچا لیں گے اس کا دین، اس کے ساتھ ہی اس کے قریب والے۔ لیکن ایک دفعہ وہ لین بدل کے بیچ میں آ گیا نا، تو پھر دیکھیے خطرے۔ جو پہلے پیچھے تیسری لائن والے تو ویسے ہی سلو ہوتے ہیں، وہ تو خود ہی کہیں گے گزرو۔ آپ دیکھیں جو سلو چلتا ہے سب اس سے آگے ہوتے ہیں، اور جو تیز چلتا ہے وہ سب سے آگے ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو ٹریک کریں، اس طرح اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، نظر رکھیں۔ اصل یہ ہے تواصی بالحق، اصل رشتہ داری یہ ہے کہ کہاں میرے رشتہ دار جا رہے ہیں۔ اپنا چارٹ بنائیں، ساتھ اپنے گھر والوں کا بنا لیں، اور پھر اس بات کا یقین دلا دیں کہ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى۔ تکرار ہے، اور تین چار پانچ دفعہ یہ آیت ہے قرآن پاک میں جو مجھے یاد ہے، یہاں بھی ہے، سورۃ فاطر میں بھی آئے گی، کہ نہیں کوئی بوجھ اٹھائے گا، بوجھ اٹھانے والا بوجھ کسی دوسرے کا۔ محسوس کریں ذرا، سر پہ رکھے ہوئے اپنے نیکیوں اور گناہوں کے بوجھ اور بدیاں کون اٹھائے گا؟ ہم کو اٹھانا ہے۔ کوئی قبر میں ساتھ نہیں ہوگا۔ کبھی کسی سفر میں آپ کو اپنا ہینڈ بیگ اٹھانا پڑے تو پھر دیکھیں کیا حال ہوتا ہے۔ شوہروں سے پوچھیں جو وہ آپ کے سامان اٹھا اٹھا کے پھرتے ہیں ساتھ، اور آپ مزید شاپنگ کر رہی ہوتی ہیں۔ شاید دنیا میں تو کوئی اٹھا لے، لیکن قیامت کے دن کوئی نہیں اٹھائے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی، سورۃ ابس میں ہم پڑھیں گے۔ تو ضرورت کس بات کی ہے پھر کہ اپنا بوجھ ہلکا رکھا جائے۔ وما کن معذبین حتی نبعث رسولا، اور ہم عذاب دینے والے ہی نہیں جب تک کہ لوگوں کو حق اور باطل کا فرق سمجھانے کے لیے ایک پیغمبر نہ بھیج دیں۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا خوبصورت قانون ہے، ایسے ہی نہیں پکڑتا۔ مثلا کل تک ہم نے کتاب نہیں پڑھی تھی، ہمیں نہیں پتا تھا یہ اچھی چیز ہے، یہ کیسی ہے، اس میں کیا زندگی چھپی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے معاملوں کو آسان کر دے گا۔ لیکن معلوم ہونے کے بعد، پڑھنے کے بعد اگر انسان کی زندگی اس سے الٹ ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر عذاب تو آتا ہی تب ہے جب بندے کو بات کا پتہ چل جاتا ہے۔ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس سورت کی آیت کو بس ایک ایک آیت پڑھتے جائیں اور ایک ایک دو دو سیکنڈ کا پوز لیتے جائیں، اتنی خوبصورت یہ سورت ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ واقعی اندر اتارنے والی سورت ہے۔ جب بھی کوئی آیت پڑھوں تو فوراً اپنی امیجینیشن کو سامنے رکھ لیں۔ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہوں گے اللہ تعالیٰ؟ تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں۔ کون وجہ بنتے ہیں کسی جگہ عذاب آنے کا؟ ان لیڈز، ٹرینڈ سیٹرز، بڑے لوگ، ملا والے قسم کے لوگ جو لوگوں کے حواس پہ چھائے رہتے ہیں، جن کی ناچتی پھدکتی تصویریں دیکھ کے لوگوں کو اپنا آپ زہر لگتا ہے۔ تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپاں ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ دیکھ لو کتنی ہی نسلیں ہیں جو نوح کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہو گئیں۔ تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء۔ ایک ایک لفظ پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جو کوئی اس دنیا میں جلدی حاصل ہونے والے فائدوں کا خواہش مند ہو، اسے یہی ہم دے دیتے ہیں، اور جو کچھ بھی جسے دینا چاہیں، یعنی سب کچھ نہیں دیتے، دیتے ہم ہیں جو چاہیں، لیکن جو دنیا مانگتے اس کو دنیا دیتے ہیں۔ لیکن ثم جعلنا له جہنما، پھر اس کی قسمت میں جہنم لکھ دیتے ہیں جس کو وہ تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر۔ یہ ہے انجام صرف دنیا مانگنے کا۔ دنیا دنیا دنیا، کبھی اپنے آپ کو ٹٹول کے دیکھیں۔ نمازیں جاتی ہیں تو کیوں جاتی ہیں؟ لیٹ پڑھتے ہیں تو کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ سے تعلق میں کمی آتی تو کیوں آتی ہے؟ قرآن کی کلاس سے جو چھٹیاں ہوتی ہیں وہ کیوں ہوتی ہیں؟ اللہ نے یہاں عاجلہ کہا، عاجلہ اجلت سے، جلدی ملنے والی۔ یہ جو لفظ دنیا ہے نا، یہ بھی دنوف سے عربی میں، اس کا روٹ دال نون واو، ادنا اسی سے ہے، بہت قریب والی چیز۔ ادنا بھی ہے، گھٹیا بھی ہے، اور فوری ملتی ہے۔ آج کی زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں نقد کا سودا ہے یہ دنیا، ہاتھوں ہاتھ ملتی ہے، گو اینڈ ٹیک، کیش کراپ ہے۔ ایک ہاتھ سے کام کرتے ہیں مل جاتی ہے، آپ صبح سے 5 گھنٹے کام کر کے آئے، شام کو 500 لے کے آگے۔ یہ ہے دنیا، جس نے مانگی اس کو اتنی ملنی جتنی مانگی، اور وہ بھی اس کو ملنی جس کو اللہ دے گا۔ ساری کوششیں کر لو، پڑھ لو، لکھ لو، جاب نہیں ملنی تو نہیں ملے گی۔ کاروبار لگا لو، محنت کر لو، سارا زیور بیچ کے بزنس پہ لگا دو، نہیں چلنا تو نہیں چلنا۔ من نشا، جس کو ہم چاہیں، جتنا چاہیں۔ لیکن بندے کو اس کی چاہت کے بدلے میں بس یہیں پہ روک دیا۔ اس کے برعکس، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، لفظوں پہ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ایک دوسرا کردار ہے، اور جو آخرت کا خواہش مند ہو اور اس کے لیے سعی کرے۔ دنیا کے لیے کیا تھا؟ صرف چاہنا، اور آخرت کے لیے کیا چاہیے؟ سعی۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ سعا، سعی، بھاگنا، کوشش، کتنی، جیسی کہ اس کے لیے کرنی چاہیے تھی۔ دنیا کے معاملے میں یہ نہیں کہا کہ سعا لہا سعا یہا، کیونکہ کچھ لوگ کوشش تو کرتے ہیں آخرت کے لیے، لیکن اتنی نہیں کرتے جتنی کرنی چاہیے۔ مجھے اس مثال کو پڑھتے ہی نہاری پکانا یاد آ جاتا ہے۔ آپ خواتین میں سے جنہوں نے کبھی نہاری پکائی ہوگی، وہ خوب اچھی طرح جانتی ہیں کہ نہاری کو اگر آپ آدھی پکی ہوئی اتار لینا تو اس سے بد مزہ کوئی چیز ہی نہیں ہوتی۔ سخت گوشت، کچا آٹا، شوربہ، کوئی ٹیسٹ ہی نہیں۔ ادھ گلا گوشت بالکل ٹیسٹ نہیں دیتا۔ آخرت کے لیے ادھوری کوششوں سے پوری جنت نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں وہ اصول دیا ہے کہ آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا وہاں رہنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت بھی ہے کہ اس دنیا کے لیے اتنی کوشش کرو، اتنی محنت کرو جتنا یہاں رہنا ہے۔ کتنا رہنا ہے ہم نے؟ اپنے ساتھ والوں کو دیکھ لیتے، ہماری نانی کس سال کی عمر میں گئیں، ماں کی عمر کیا ہے، باپ، نانا، دادا اتنے ہی جئیں گے نا، اس سے کچھ کم یا زیادہ، اور اللہ کو پتہ ہے کہ ابھی یہاں سے اٹھنا بھی ہے کہ نہیں. اور آخرت کیا ہے؟ ہم فیہا خالدون, ہمیشہ رہنے والے اس میں, خلود ہے. بس اتنا ہی فرق ہے, ریشو کر لے. اور وہ مومن بھی ہو, شرط کے کہ مومن ہو. کفر کے ساتھ چیریٹیز اور صدقہ خیرات تک کچھ قبول نہیں ہوگا, شرط ایمان ہے. تو ایسے ہر شخص کی سعی مشکور ہوگی. ان کو بھی اور ان کو بھی, دونوں فریق کو ہم دنیا میں سامان زندگی دے دیتے ہیں. یہ تیرے رب کا عطیہ ہے, اور تیرے رب کی عطا کو کوئی روکنے والا نہیں. مگر دیکھ لو, دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے, اور آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے, اور اس کی فضیلت اور بھی بڑھ چڑھ کر ہوگی. سوچیے, تھوڑا سا اپنا جائزہ لے لیتے ہیں ان آیتوں کی روشنی میں. کیا میں آخرت کے لیے اتنی کوشش کرتی ہوں جتنی کرنی چاہیے؟ دیکھیے کہ مثال دیتی ہوں کہ آپ کو پلین میں بیٹھنا ہے, ٹکٹ بک ہے آپ کی, کنفرم ٹکٹ ہے, نان ریفنڈیبل ٹکٹ ہے, اور آپ کو اس میں سوار ہونا ہے. خوب پیسے لگے ہوئے ہیں, ہزاروں کا ٹکٹ ہے. اور آپ گھر سے کب نکلیں گے؟ اپنے پاس سٹیپس نوٹ کر سکتے ہیں. جتنی ہمیں امید ہوتی ہے نا کہ چیز قیمتی ہے اور اس کا کوئی ریفنڈ نہیں ملنا, وقت سے پہلے چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں 2 گھنٹے پہلے پہنچ جائے, اور گھر میں مردوں نے شور مچایا ہوتا ہے کہ 3 گھنٹے پہلے پہنچ جاؤ, رش بہت ہوتا ہے, کہیں یہ ہوگا, وہاں نہ پھنس جائیں, یہاں نہ پھنس جائیں. پھر گاڑی کی سپیڈ, اکثر لوگ ٹول روڈ لے لیتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں, پیسے دے دیں گے, لیکن راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. راستے میں کہیں کچھ میچ ہو رہا ہو, اس کو کہیں کہ رک جاؤ نا, ذرا تھوڑی دیر میچ دیکھ لیتے ہیں. رکے گا کوئی؟ دل کہاں لگا ہوا ہے؟ جہاز کی پہ سواری ہے نا, ایک فلائٹ ہے جس کو پکڑنا ہے. تھوڑی دور جاتے ہیں تو ساتھ بیٹھا بچہ کہتا ہے, امی مجھے یہ میک ڈونلڈ سے برگر چاہیے. لے دیتے ہیں, آرام سے بیٹھو, پہلے ہی لیٹ ہو رہے ہیں. تھوڑی تھوڑی دیر بعد اپنا بیگ کھول کے دیکھتے ہیں, پاسپورٹ رکھا ہوا ہے, اچھا ٹکٹ ہے نا. دیکھ کے پھر میاں کو بار بار پتہ, رکھ لیے تھے نا کاغذ آپ نے, چیک کر لیں سب ٹھیک ہے نا, کچھ مسنگ تو نہیں. آپ ایک بندے کو صرف ایک پلین تک پہنچنے کے سارے مراحل کو لکھ لیں, اور لے آئیں پھر اس کو آخرت پہ. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا, یہ شخص جانے والا, آپ جو بات کہنے والی ہوں وہ کیا ہے کہ گھر سے نکلا, آدھے گھنٹے کا راستہ تھا, کیا صرف شروع کے 15 منٹ ہی وہ گاڑی میں یہ ساری چیزوں کا خیال رکھے گا اور آخری وقت میں ریلیکس ہو جائے گا؟ نہیں, وہ تب ریلیکس ہوگا جب وہ جہاز کے اندر بیٹھ جائے گا. لوگ بورڈنگ پاس لے کے بھی نہیں ریلیکس ہوتے جب تک کہ وہ جہاز میں نہ بیٹھ جائیں. بس کوشش کر رہے ہیں آخرت کی. کبھی کبھی آخرت بالکل چند سیکنڈ سے رہ جاتی ہے. مجھے اچھی طرح یاد آتا ہے اس آیت کو پڑھ کے, ایک دفعہ ہم بوسٹن سے آ رہے تھے ہیوسٹن, تو جب ہم گھر سے نکلے تو ٹائم لیا, لیکن گھر والوں کو بھی نہیں پتا تھا, تو وہاں کچھ ٹریفک کھدی ہوئی تھی, یعنی ان یوزول قسم کا رش تھا, اور ہم کہیں سٹک ہو گئے بالکل ٹریفک آورز کے اندر. خیر, ایئرپورٹ پہ جب ہم پہنچے تو پھر کیا ہوا کہ بالکل کاؤنٹر پہ جا کے جب ہم پہنچے تو اس نے بتایا کہ جسٹ فیو منٹس پہلے فلائٹ کلوز ہو گئی ہے, ہمیں اندر نہیں جانے دیا. اور یہ وہ صورت تھی کہ ہم آن لائن سے اپنے بورڈنگ پاس بھی لے کر آئے ہوئے تھے, ہینڈ کیری تھا شاید پاس, نہیں جا سکے. اس پورے دن میں اور کوئی اگلی فلائٹ بھی نہیں تھی. میں سوچتی ہوں کہ چند منٹ کے فاصلے سے آپ کی فلائٹ مس ہو گئی, یہ جملہ کتنی دفعہ ہے. بلکہ اپنے لیے محاسبے کے لیے ایک نقطہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں شور کو بیدار کرنے کے لیے. کبھی فلائٹ مس ہو تو میں نے یہ سوچا, اسی طرح کبھی جنت مس ہو گئی تو کیا ہوگا, کتنا افسوس ہوگا. جنہوں نے کوشش ہی نہیں کی, ہو کیئرس, ان کو تو غم نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو دنیا میں عیش کر چکے. مسئلہ تو ہم جیسوں کا ہے, نہ ادھر کے نہ ادھر کے. ادھر جاتے ہیں تو ہنستے ہیں, ادھر جاتے ہیں تو روتے ہیں. اگر ہماری جنت مس ہو گئی تو ہماری دوستیں ہمیں کیا کہیں گی, ہمارے رشتہ دار ہمیں کیا کہیں گے, ہمارے وہ ساتھی جو ہمیں دین کے نام سے, کتاب کے نام سے جانتے ہیں, وہ کیا کہیں گے. یہ احساس دلانے کی ضرورت ہے. اور یہ دنیا بہت بڑا فتنہ ہے ہماری آخرت کے راستے میں, اسی کو آگے لے کے چلتے جانا ہے. اگر اس دنیا میں اٹک کے رہ گئے تو یاد رکھیے کہ آگے الجھ جائیں گے. وہ کہتے ہیں نا, اسی روز و شب میں کھو کے نہ رہ جا, کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں. اس دنیا میں بڑی کشش ہے. بعض بزرگ جو ہیں وہ اس کو بڑھیا کی شکل میں, گندی شکل میں دکھاتے ہیں. ایک بزرگ تھے, ان کا کال پڑ رہی تھی, کہتے تھے, اے دنیا میں نے تجھے طلاق دی, طلاق دی اور طلاق دی, تین طلاقیں دے دیں کہ میری جان چھوڑ دے. بعض لوگ اس کو ایک گندی شکل کی, جھریوں والے چہرے والی اور آنکھوں میں گدیں نکلی ہوئی اور گندی بو آتی ہوئی بڑھیا سے تعبیر کرتے ہیں کہ یہ دنیا اتنی گندی ہے. کبھی اپنے غموں کو سوچیں, جتنے غم ہیں وہ اس دنیا سے متعلق ہے تو وہ ہیں کیا. اور وہ روایت کہ اللہ کے نبی نے کہا, ایک موقع پہ سفر میں جا رہے تھے, راستے میں رک گئے, ایک بکری کا بچہ. امیجن کر سکتے ہیں اگر آپ پہلی دفعہ یہ روایت سن رہے ہیں تو. صحابہ کہتے ہیں اس کی شکل اتنی گندی تھی کہ کان بھی چھوٹے چھوٹے تھے, کیڑے پڑے ہوئے تھے, پرانی لاش تھی, بدبو اٹھ رہی تھی. اور اللہ کے نبی وہاں کھڑے ہو گئے اور کہا, ساتھیو تم میں سے کون ہے جو صرف ایک درہم کے بدلے اس بکری کے بچے کو خرید لے. صحابہ بڑے حیران تھے کہ اللہ کے نبی ایسی بات کہہ رہے ہیں, آپ تو ماشاءاللہ بہت سینسیبل بات کرتے ہیں اور آپ نے کبھی ایسی بات نہیں کی. کہا, اللہ کے نبی ایک درہم کی بات کرتے ہیں, اس کو تو کوئی مفت میں بھی نہ لے گا. پھر آپ نے فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, دنیا و ما فیہا, دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اللہ کی نگاہوں میں اس بکری کے بچے سے بھی حقیر ہے. اس کو پانے کے لیے ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں, اس کو بڑھانے کے لیے اللہ کی کتاب کو چھوڑتے ہیں, اس کو پانے کے لیے ہم اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں. اپنے لیے بڑا تلخ قسم کا نقطہ نوٹ کر لیں, مردہ بچہ بکری کا, اس کو کوڈ ورڈ بنا لیں, میری جاب بکری کا بدبودار بچہ, میرا مال بکری کا بدبودار بچہ, میرے زیورات بکری کے بدبودار بچے, میرے پلنگ, میری کرسیاں, میرے میز, میرے صوفے, میرا کھانا, میرا پینا. کیوں؟ دو لفظ ہیں, الدنیا وما فیہا, دنیا اور جو اس میں, یہ ہر چیز مردہ بکری کا بچہ. مفت میں ملتی ہے نا, اگر آخرت پہ زد پڑے بغیر تو لے لیں, جو ملی ہے لے لیں, منع نہیں ہے, لیکن اس کی طلب میں اس آخرت کو ایک رسک پہ نہ رکھیں کہ جو نہ ملی تو مشکل ہوگی. باقی ضرورت کا کھانا بھی ہے, پینا بھی ہے, اس دنیا کو ہاتھوں میں رکھیں, دل میں نہ لائیں. اس کی قیمت پہ آخرت کو چھوڑ دیں گے نا تو کل قیامت کے دن بہت زیادہ نقصان ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں دنیا کے فتنے سے محفوظ رکھے. اس بارے میں آگے دو تین واقعات آئیں گے, میں صرف وہاں ہنٹ دے دوں گی, لیکن ہم اپنے اس ٹاپک میں سے دنیا کے فتنے کو ڈسکس کر چکے ہیں. انشاءاللہ اب جہاں جہاں موقع آئے گا ہم باقی فتنوں کو بھی دیکھیں گے. اللہ اکبر, میرا دل چاہ رہا ہے کہ ہم وہ دعا اپنے طور پہ مانگ لیں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ دنیا کے بارے میں آتا ہے کہ لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا, اے اللہ اس دنیا کو میرے دل کا ہم نہ بنا. ہم پتہ کیا ہوتا ہے؟ غم سے اگلا درجہ ہوتا ہے. یہ جب لفظ کہتے ہیں نا غم, عربی زبان میں غمام بادلوں کو کہتے ہیں, جیسے بادل چھاتے ہیں نا, کلاؤڈس جو برستے نہیں, تو غم جو ہوتا ہے نا یہ ہمارے دل کو پکڑ لیتا ہے. تو اے اللہ اس دل کے اندر غم کو ہم بھی نہ بنا, اور آپ فیل کریں گے کہ آپ کی زندگی حیات طیب بن جائے گی اگر آپ نے دنیا کا غم نکال دیا. دل چاہ رہا ایک اور روایت سنا دوں, کیونکہ آج ہم اس فتنے کو ڈسکس کر ہی رہے ہیں. اگر تو دنیا کی مثال کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے تو دنیا اس سے آگے بھاگتی ہے, بھاگتی ہے, بھاگتی ہے, ملتا وہی ہے جو اس کے نصیب کا تھا, اور اتنا ہی, اور جب چاہے اللہ تعالیٰ. لیکن اس بھاگنے والے کو اللہ کی طرف سے جو ایک سزا ملتی ہے, وہ کہے کہ اس کا دل غم سے بھر جاتا ہے, ڈپریشن, سٹریس, پریشانی, کیا ہے, آئی ڈونٹ نو, فرسٹریشن, اور اس کے ہاتھ مشغول ہو جاتے ہیں, بزی بزی بزی, جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ لک بزی ڈو نتھنگ, وہ کیفیت. اس کے برعکس دوسری بات جو اس حدیث کے مفہوم میں ہمیں ملتی ہے وہ کیا ہے, کہ جو اللہ کی طرف آتا ہے, جو آخرت کو پاتا ہے, جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے, وہ جو کوشش کرتا ہے اللہ اس کو دیتا ہے, لیکن اس کے دل کو اطمینان سے بھر دیتا ہے, دل ٹھنڈا رہتا ہے, دل میں خوشیاں آتی ہیں, اور اس کے ہاتھ خالی مصروفیت نہیں رہتی. یہ ہے حیاتن طیبہ. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ٹیسٹ چکھائے. آج دیکھیں ہر بندے کا غمی کیا ہے, وقت نہیں ملتا, وقت نہیں, وقت نہیں, پیسے میں برکت نہیں, مال میں برکت نہیں, خوشیوں میں برکت نہیں, نعمتوں میں برکت نہیں, ٹیسٹ ہی نہیں وہ چیزوں میں. وجہ کیا کہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے عافیت سے ہی دنیا سے لے جائیں.